سوال کیا ہے کہ کل آپ نے ٹیچرز ٹریننگ کا ذکر کیا تھا اگلی نسل کے حوالے سے، اسی حوالے سے آپ ماؤں کی ٹریننگ کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ اس میں صرف نئے پیرنٹس نہیں بلکہ ٹین ایجرز کی تربیت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک اوور آل پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو پڑھے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ جب کسی کو کوئی جاب اسائن کرنے لگتے ہیں تو پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ جو جاب کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کے اندر پوری ہوئی ہیں یا پوری نہیں ہوئی ہیں، تو یا اس کے اندر جاب کی جو اس کا جاب ڈسکرپشن ہے اس کی ریکوائرمنٹس پوری ہیں تو ہم اسے جاب دے دیں گے، اور اگر نہیں دیں گے تو پھر ہم فوراً ایک کام کرتے ہیں کہ اگر اس کو جاب دینی ہے تو اس کو ٹریننگ دینی پڑے گی، ہم ساری دنیا میں یہی کام ہوتا، تو ہم لوگ اس کام کے لیے ڈگریز رکھتے ہیں، سرٹیفیکیشنز رکھتے ہیں، کورسز، ورک شاپس، فلاں فلاں، کہ جاب ڈسکرپشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بندے کے اندر ہونی چاہیے۔ اچھا اگر کسی کے اندر جاب ڈسکرپشن کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی اور آپ نے اس کو جاب دے دی تو وہ کیا کرے گا؟ کام خراب کرے گا نیچرلی۔ کتنا پرسنٹ امکان ہے کہ وہ صحیح کرے گا؟ بہت کم، زیادہ تر امکان یہ ہے کہ یہ غلط فیصلے کرے گا۔ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ساری غلطی اور صحیح ہونا فیصلوں کی صحیح اور غلط ہونا ہوتا ہے، اور میں اپنا اسٹیٹس رکھتا ہوں واٹس ایپ کے اندر، وی آر نتھنگ بٹ اور ڈیسیشنز۔ میں نے اس بات پہ غور کیا کہ ہماری ساری زندگی یا وہ فیصلے ہیں جو ابھی ہم نے کیے ہیں یا وہ فیصلے ہیں جو پہلے ہم نے کیے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، ایبسولوٹلی نتھنگ۔ میں ابھی جو کچھ ہوں وہ ایک فیصلے کا رزلٹ ہے جو میں نے 32 سال پہلے کیا تھا۔ اگر 32 سال پہلے 32 years back میں نے وہ فیصلہ نہ کیا ہوتا یا کچھ اور کیا ہوتا تو اس وقت مجھے بالکل مختلف ہونا چاہیے تھا۔ تو ہم صرف اپنے فیصلے ہیں، تو اگر آپ نے جاب کسی کو دی اور اس کو صحیح ٹرین نہیں کیا تھا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کام کو خراب کرے گا۔ کام خراب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فیصلے غلط کرے گا، اس کے فیصلے غلط ہوں گے۔ تو آپ کو اس کے فیصلے صحیح چاہیے تو آپ کو اس کو ٹریننگ دینی پڑے گی۔ ماں بھی ایسے ہی ہے، ٹین ایجر بھی ایسے ہی ہیں، ٹیچرس بھی ایسے ہی ہیں، مولانا بھی ایسے ہی ہیں، ساری دنیا ایسی ہے۔ یا تو جاب مت دو، جاب دے رہے ہو تو اس کو ٹرین کرو۔ اب ایک اور آخری بات اس سلسلے کی، ایک بات وہ یہ کہ کسی نے کہا کہ بھائی اگر آپ کو یہ کہا جائے، آپ کو پتہ ہے کہ پانی کے جہاز چل رہے ہوتے ہیں جن کو ہم کشتی نہیں کہہ سکتے، بہت بڑے بڑے جہاز ہیں جن کے اندر مثال کے طور پر 20-20 سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں، 3,500-4,000 لوگ اس کے اندر بیٹھ کے سفر کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم اوشین لائنرز کہتے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ایک اوشین لائنر چلائیں اور اس کو مثال کے طور پر ٹورنٹو سے نکال کر آپ لے جائیں انگلینڈ تک، لندن کی کسی پورٹ پہ آپ اس کو اینکر کروا دیں، آپ کو کل ہی اوشین لائنر دیا جائے تو آپ چلائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ جو جہاز ہے یہ خود $2,500,000,000 کا ہوگا، اس کے اندر 3,500-4,000 لوگ ہوں گے، ان کی ورتھ ہے وہ پرائس لیس ہے، اور ان سب چیزوں کو، اتنی جان اور اتنے پیسے کو میرے ہاتھوں میں دے دیا جائے جبکہ مجھے اوشن لائنر چلانے کی کوئی پریکٹس، کوئی ٹریننگ نہیں ہے، تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں یہ کروں گا؟ کوئی مجھے دھکا دے کے وہاں زنجیروں سے بھی باندھ دے تو میں نہیں چلاؤں گا کہ مجھے کہیں اس مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، فیملی چلانا اوشن لائنر سے زیادہ سخت ہے، اور ہم بغیر ٹریننگ کے فیملیز چلا رہے ہیں، ہم لوگ بغیر ٹریننگ کے زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ جو تعلق ایک بچے کا اپنی ماں سے ہوتا ہے وہ کیپٹن کا جہاز سے نہیں ہوتا ہے، بچہ اپنی ماں سے اس سے کہیں زیادہ سیکھتا ہے جو شپ اپنے کیپٹن سے سیکھتی ہے۔ شپ میں تو پھر شاید کوئی آٹو پارٹ لگا ہو جو کیپٹن کو روک دے کہ بھائی اس اسپیڈ سے زیادہ سے یہ بسٹ ہو جائے گا، اس سے زیادہ اسپیڈ میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ بچے کے اندر ایسا کوئی آٹو پلان نہیں ہے، سب کا سب اپنی ماں سے لے سکتا ہے، اور خدا نہ کرے اگر وہ اس پہ بسٹ ہوا اور اپنی ماں سے محروم رہ گیا, تو اب جو ڈس آرڈر اس بچے کے اندر بننے والا ہے اس کو خدا ہی جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے. آپ یہ کام بغیر ٹریننگ کے کر رہے ہیں, اور مثلاً مرد بغیر ٹریننگ کے باپ بن رہے ہیں, اور ہم اپنے اس ڈس آرڈرڈ پروڈکٹ کو سوسائٹی کے حوالے کر رہے ہیں, اور پھر سوسائٹی اس کے نتیجے میں کولیپس کر رہی ہے. صحیح ہے, اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈاپٹ ہمیں ملی ہے اس کے لیے ہم نے ٹریننگز نہیں لی ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یعنی اگر ایسا ہو رہا ہے, اور زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں سوسائٹی دیکھنی پڑ رہی ہے جو ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے, تو اس میں غلطی ہماری ہے, ہمیں اس کو ٹرین کر لینا چاہیے تھا. اچھا, اب ایک اچھی بات کیا ہے, اس کی ٹریننگ کے لیے کوئی سرٹیفیکیشن نہیں چاہیے, اس کی ٹریننگ کے لیے کوئی بہت زیادہ ڈگریز نہیں چاہیے. آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے, جو دین کہہ رہا ہے وہ سیکھ لو. دین آیا اسی لیے, ورنہ خدا نے مثال ہم سب انسانوں کے اوپر واجب کر دیتا کہ سب اسلامیات میں پی ایچ ڈی لے کر آؤ. خدا نے اس مصیبت سے بچانے کے لیے ہمیں دین دے دیا کہ تمہیں اپنا پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہیں کوڈ آف کنڈکٹ پہلے سے اچھی طرح سے بنا کے دے دیں گے, تم صرف ایک کام کرو, اس کے اوپر عمل کرو. اور ہم وہ بھی نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے پھر مصیبت پڑ جائے گی. تھوڑا سا سیاسی سوال ہے جو ظاہر ہے یہاں پر کافی زیادہ مشہور ہوا ہوا ہے, الیکشن میں یہاں ووٹنگ کے لیے حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. کل رات بھی ہم جہاں بیٹھے تھے وہاں پہ یہ سوال ہوا تھا, اور ظاہر ہے کہ سوسائٹی میں جب کوئی سوال ہو رہا ہوتا ہے تو ہم جیسے کو فوراً یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پر کچھ لوگ اس کے حامی ہوں گے اور کچھ لوگ اس کے مخالف بھی ہوں گے, اور پھر ہمارے جیسے کوئی سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی اس دھواں دھار مقابلے کے اندر ہم نے شرکت کرنی ہے یا شرکت نہیں کرنی. ایک دفعہ میں خیر پور گیا, نام لینا بھی برا نہیں ہے, خیر پور گیا تو وہاں ایک آدمی نے ایک عجیب سوال کیا. میرا تبلیغ کرنے کا نیا نیا زمانہ تھا, میں اس زمانے میں یہ ہوشیاری نہیں رکھ پاتا تھا کہ سوال کی سینسیٹیوٹی کو فیل کر سکوں. تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا اگر ایسا ہو کہ ہمارے فرقے کے باہر کیا کوئی بندہ ہم سے خون مانگے اور وہ ہمارے فرقے کا نہ ہو تو ہم اسے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ سوال سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ ہم کسی فرقے کے ماننے والے ہیں اور کوئی بندہ ہمارے پاس آیا ہے جو ہمارے فرقے کا ماننے والا نہیں ہے, وہ ہم سے خون مانگ رہا ہے, چونکہ ایکسیڈنٹ میں مثال کے طور پر اس کو خون کی ضرورت ہے, تو ہم اسے دیں یا نہ دیں؟ اچھا, میں اتنا ہوشیار نہیں تھا کہ یہ سمجھ سکوں کہ بھائی یہ جو سوال ہے یہ خود چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ پیچھے کوئی داستان چل رہی ہے. میں نہیں سمجھ پایا اس وقت, میں نے کہا کہ یہ کیسا سوال ہے, یہ کون سی حماقت سب پوچھی جا رہی ہے؟ اگر کوئی انسان مر رہا ہے تو اسے کوئی خون کیوں نہیں دے گا, اور اگر میں دے سکتا ہوں تو دینا واجب ہے, جو نہیں دے رہا وہ غلط کر رہا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا ہے یہ وہ, میں نے پتا نہیں کیا کچھ کہہ دیا. بعد میں اس نے کہا مولانا ہمارے گاؤں نے یہی کیا ہے, ہم نے نہیں دیا اور بچی مر گئی, ہم نے یہی کیا. اور میں اس وقت اتنا احمق تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی یہ جو اتنا پریسائز کوشچن بول رہا ہے اس کا مطلب ہے پیچھے کہانی ہو چکی ہے. اس علاقے میں دستور یہی تھا, اگر شیعہ سنی سے خون مانگے گا, سنی نہیں تھے وہ لوگ, بہت ہی ایکسٹریمسٹ فکر کے لوگ, تو ان کو نہیں دیتے تھے, اور وہ ان سے مانگے تو نہیں دیتے تھے چاہے بندہ مر جائے, بہت تکلیف دے تھا. صحیح ہے, البتہ ظاہر ہے یہ کوشچن الیکشن کا اتنا تکلیف دہ نہیں ہے, اس میں کوئی نہیں مرے گا, اس کی زندگی خطرے میں نہیں آئے گی, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بھائی یہاں پہ ایک کوشچن چل رہا ہے. اس میں معمولاً یہ ہوتا ہے کہ ایک کسی انوائرمنٹ کے اندر اگر اس ٹائپ کا کوئی سینسیٹیو پولیٹیکل ڈسکشن چل رہا ہوتا ہے تو اس میں پلس مائنس بہت زیادہ چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں, آرگومنٹس کاؤنٹر آرگومنٹس دونوں طرف سے بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. اب ہمارا جیسا آدمی جو ہوتا ہے وہ اس آرگومنٹ اور کاؤنٹر آرگومنٹ کو جانے بغیر اگر کوئی ایک اوپینین دے دیتا ہے تو ایک پارٹی فوراً کہتی ہے ہم پہلے سے کہہ رہے تھے. صحیح ہے, تو وہ معاملہ پھر خراب ہو جاتا ہے. تو اس ٹائپ کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں جن کا کافی تعلق لوکل پولیٹکس سے ہے, وہ بجائے کہ ہم جیسے آدمی سے پوچھے جائیں وہ یہیں کے لوگوں سے زیادہ پوچھے جائیں, اور وہ اس میں زیادہ فائدہ دے پائیں گے. ہاں میں ایک بات کہہ سکتا ہوں, یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کسی سوسائٹی میں رہیں اور اس کے پولیٹیکل سیٹ اپ سے کوئی انٹریکشن نہ کریں, یہ پاسبل نہیں ہے. ہاں الیکشن میں شرکت کریں یا نہ کریں یہ علیحدہ معاملہ ہے, لیکن آپ کسی سوسائٹی میں رہیں اور پولیٹیکل سیٹ اپ سے اس کی آرگنائزیشنل اسٹرکچر سے آپ کا کوئی انٹریکشن نہ ہو یہ پاسبل نہیں ہے, آپ کو کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا. تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لانگ ٹرم بینیفٹس دیکھیے, ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے, پولیٹکس گیم ہے اپنے پوائنٹ آف اسٹرینتھ کو یوٹیلائز کرنے کا. یعنی آپ کے پاس کچھ پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہیں اور آپ کے پاس ظاہر ہے کہ کچھ پوائنٹ آف ویکنیسز بھی ہیں, آیا آپ اپنے پوائنٹ آف اسٹرینتھ کو ہم کارڈس کہتے ہیں, آپ دیکھیں کارڈس کہتے ہیں, آیا آپ اپنے کارڈس کو استعمال کرنا جانتے ہیں؟ اگر آپ اپنے کارڈس کو استعمال کرنا جانتے ہیں تو پھر آپ یہ سوچے گا کہ آپ نے ووٹنگ میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے. لیکن اگر آپ کو شک ہو کہ آپ اپنے کارڈس کو استعمال کرنا جانتے ہیں یا نہیں جانتے تو پھر اس گیم میں مت آئیے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ سارا گیم کارڈس کا ہے, کون اپنے پوائنٹس بنانا جانتا ہے. تو بعض اوقات ہم لوگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بعض اوقات کچھ ملک جو جنگ بیٹل فیلڈ میں جیتتے ہیں وہ نیگوشیشنز کی ٹیبلز پہ ہار جاتے ہیں. جیسے پاکستان 65 کی وار ہم نے بیٹل فیلڈ میں جیتی اور جب ہمارا پرائم منسٹر شاستری کے سامنے بیٹھا نیگوشیشنز کے لیے تو ہار کے آ گیا پریزیڈنٹ ایکچولی. تو آپ پولیٹکس میں آئے ہوں اسی وقت ووٹنگ پروسیس کے اندر جب آپ کو اپنے کارڈس کو کھیلنا آتا ہو, اور اگر آپ کو اپنے کارڈس کھیلنا نہیں آتا تو پھر آپ اسے مت کودیے گا, چونکہ پھر آپ یوز ہو جائیں گے, آپ مس یوز ہو جائیں گے. ایکچولی درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے آئمہ علیہ السلام اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے کیا معیار رکھتے تھے, بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. ظاہر ہے وہ یہ کہ کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس آپشن بھی ہو تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ اسے کس آپشن کو لینا ہے. صحیح ہے, البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ بیٹی یہ کہے کہ تم بھی کچھ کر لو, فیصلہ کر لو, ورنہ آج کل کے انوائرمنٹ میں زیادہ تر تو وہ یہی کہیے کہ آپ فیصلہ مت کیجیے گا, جو فیصلہ مجھے کرنا میں خود ہی کر لوں. تو یہ سوال کرنے والا بہت کوئی یا تو بہت آپٹیمسٹک ہے یا بہت کوئی لکی ہے کہ جس کو ابھی اتھارٹی ملی ہوئی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں فیصلہ کر لے. کہ اور پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے, اس کے پاس ملٹیپل چوائس بھی ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ اس چوائس میں سے کس کو حاصل. او مائی لارڈ, کافی آئیڈیالسٹک کنڈیشن ہے کینیڈا کے اندر رہتے ہوئے. بارہ معیار کیا تھے, تین معیار ہوتے ہیں اسلام کی انسان کی زندگی کے اندر, ایک اوور آل بتا رہا ہوں, تین معیار ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے دینی معیار, تین اسٹینڈرڈس ہیں. ایک ہوتا ہے میٹیریل معیار, اس میں بھی تین اسٹینڈرڈس ہیں. صحیح, اگر آپ میٹیریل ورلڈ میں چلے جائیں تو تین اسٹینڈرڈس ہیں ہمارے پاس, پاور ہے, ویلتھ ہے اور فیم. یہ میٹیریل ورلڈ کے تین اسٹینڈرڈس ہیں, کس کے پاس پیسہ ہے, کس کے پاس طاقت ہے, کس کے پاس شہرت ہے. جب آپ اسپریچول ورلڈ کے اندر آتے ہیں تو اس کے اندر بھی تین اسٹینڈرڈس آپ بنا سکتے ہیں, کس کے پاس علم ہے, کس کے پاس تقویٰ ہے, کس کے پاس اللہ کی بندگی ہے. آپ کے پاس سیٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے, البتہ یہ اتنے کرسٹل نہیں ہوتے. تو ممکن ہے کوئی آدمی آپ کے پاس آئے جس کے بارے میں آپ فیصلہ نہ کر سکیں کہ آپ کو جو یہ پسند آ رہا ہے یہ اس کے پیسے کی وجہ سے پسند آ رہا ہے یا اس کے تقویٰ کی وجہ سے پسند آ رہا ہے, یہ بہت مکس اپ ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت بڑا ایک ایلیمنٹ بیوٹی کا بھی آتا ہے. آپ بیوٹی کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں, حسن کیسے کہتے ہیں, آیا بیوٹی کو آپ فزیکل سمجھتے ہیں یا بیوٹی کو آپ اسپریچول سمجھتے ہیں. جو میں نے کتاب آپ کو بتائی اس میں بہت اچھا ایک انہوں نے ایک کمپیریزن کیا تھا, وہ یہ کہ 16th century سے پہلے جو حضرت مریم کی تصویریں پورٹریٹ میں بنائی جاتی تھیں بہت سمپل وومن کی ہوتی تھیں, اس کے سر کے اوپر تھوڑا سا نور بنا دیتے تھے, ایک ایک فریم سا اسٹرکچر سا جس میں نور نظر آ رہا ہے. چہرہ بہت پلین ہوتا تھا, اسپارٹ چہرہ, پلین چہرہ ہوتا تھا, کوئی زیادہ بیوٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی تھی, لیکن اسپریچول بیوٹی کو دکھانے کے لیے وہ اس کے سر کے اوپر نور بنا دیتے تھے. 16th century کے بعد جو پورٹریٹس بنے, اسپیشلی مائیکل اینجلو وغیرہ کے بعد سے جو کچھ بنے, تو وہ ساری اسپریچول بیوٹی فزیکل بیوٹی کے اندر تبدیل ہو گئی. تو انہوں نے حضرت مریم کی تصویروں میں خوبصورت عورت دکھانا شروع کر دی, اور آپ کو ظاہر ہے کہ اس کا جو ایک سمبولک مینیفیسٹیشن آپ کو نظر آئے گا وہ ڈیوڈ کا وہ اسٹیچو ہے کہ جو مائیکل اینجلو نے بنایا, اور اس نے ڈیوڈ کو مردانہ وجاہت کا ایک نمونہ دکھایا, افسوسناک یہ کہ برہنہ دکھایا, حضرت انبیاء کو بھی. تو وہ انبیاء کی خوبصورتی کو بھی فزیکل دیکھنے لگے, اور یہ کام رینیسنس کے بعد ہوا تھا. بدقسمتی سے ہم لوگ اس رینیسنس کی لیگیسی ہیں کہ جس میں بیوٹی فزیکل ہے, اسپریچول نہیں ہے. تو آپ اپنے اسٹینڈرڈس کو بناتے وقت بہت آسانی سے سمجھ پائیں گے کہ آپ اسلام کی لیگیسی پر ہیں یا رینیسنس کی لیگیسی پر ہیں. اگر آپ میٹیریلز کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اسلامک لیگیسی میں تھوڑا سا رول, آپ کا پارٹ کم ہے اور آپ اس طرف کے زیادہ بنے ہوئے. میں ایک روایت کل رات عرض کر رہا تھا, وہ روایت چونکہ صرف مرد حضرات تشریف فرما تھے وہاں پر, کچھ خاص دوست احباب ان کے سامنے عرض کی تھی, تو میں یہاں پر بھی دہرا دیتا ہوں, دونوں کی کام کی ہے, بہت تیزی سے عرض کرتا ہوں. سعید الشہدا کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ میری مدد کریں. سعید الشہدا اور ان کے والد گرامی اور والدہ محترمہ کے نام پر اور ان کی اولاد طاہرہ پر درود بھیجیں, محمد و آل محمد, اللہم صلی محمد و آل محمد. وہ آدمی سعید الشہدا کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ میری مدد کریں, مجھے پیسہ چاہیے. تو امام نے فرمایا کہ ہم مدد معرفت کی مقدار پہ کریں گے, اور یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ امام مدد کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ لوگ کبھی پیسہ دینے میں معرفت کو شامل نہیں کرتے تھے, لیکن وہ چاہتے تھے کہ اس کی معرفت سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے. تو امام نے فرمایا کہ ہم تمہاری مدد معرفت کے حساب سے کریں گے. وہ آدمی بہت بڑا کوئی چیمپئن ہے, اس نے کہا آپ میرا امتحان لیں. آپ اس آدمی کی طاقت سمجھ سکتے ہیں, یہ میرے خیال میں یہ کوئی امیر المومنین کے شاگرد ہوں گے, اور ان کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے سعید الشہدا کے والد سے کچھ سیکھا ہوا ہے, اور سعید الشہدا کو بھی پتا ہوگا کہ اس نے میرے والد سے سیکھا ہوا ہے, اور امام یہ چاہتے ہوں گے کہ لوگ سیکھیں کہ اس نے کیا سیکھا ہوا ہے. اس خاطر امام نے کہا کہ ہم تمہارا معرفت کے حساب سے مدد دیں گے, اور اس نے بھی کہا کہ آپ میرا امتحان لیں. کون بیوقوف سعید الشہدا سے کہے گا کہ آپ میرا امتحان لیں, لیکن انہوں نے اپنے مقام کی وجہ سے کہا ہوگا. امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ انسان کے اندر فضیلت کیا ہے, بڑائی کیا ہے انسان کے اندر. آپ اپنے کوشچن کے اندر اگر اس کو رکھیں تو آپ سعید الشہدا کے جواب میں وہ آئیڈیل انسان دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی بیٹی کے لیے انتہائی مناسب ہوگا. البتہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا شوہر بہت مشکل سے ڈھونڈنے سے ملتا ہے, اور اچھی بیوی تو ہمیشہ خواب ہی ہوتی ہے. وہ تو بھول جاؤ, پھر یہ خواب ہی ہے. تو باہر یہ آدمی ملے گا کہاں سے, یہ علیحدہ معاملہ ہے, یہ خواب ہوگا. لیکن آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ وہ 100% ہے جو امام نے کہا ہے, تو چلو ٹکڑوں میں کہیں مل جائے, پروپورشن کم ہو, وہ بھی صحیح ہے. امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ انسان کی فضیلت کیا ہے. تو اس آدمی نے زمین پہ دیکھا, تھوڑا سا غور کیا, اور بالکل امیر مومنین کے انداز میں چھوٹا سا جملہ کہا, علم معہ حلم. علم ہونا چاہیے انسان کے اندر حلم کے ساتھ. حلم کہتے ہیں بردباری کو, ڈگنیٹی, کہ وہ اپنے علم پہ شوبازی نہ کرے, اپنے علم کو بیچے نہیں, دینے والے کو دے دے, کسی کو حقیر نہ سمجھے. علم معہ حلم. تو امام نے فرمایا تم نے بہت صحیح کہا, یہ بتاؤ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو, اگر ایسا علم نہیں ہے حلم کے ساتھ تو کیا ہو. تو امام اس نے پھر دوبارہ زمین پہ دیکھ کے غور کیا اور کہا کہ مال ان ماہو مروہ، مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں شرم ہو، مال کو اپنی بڑائی میں استعمال نہ کرے، دوسرے کو محروم دیکھے تو اپنے مال کو استعمال کر کے اس کی محرومیت کو دور کرے، کسی کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے دیکھے یا محروم دیکھے تو اپنے مال سے کچھ کر لے اس میں. تو مال ان ماہو مروہ، امام نے فرمایا تمہارا جواب صحیح ہے، یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو. تو اس نے پھر زمین کی طرف دیکھا، زمین پہ ہاتھ پھیرا، مٹی پہ سوچتے ہوئے، اور کہا کہ فقر ماہو صبر، فقیر ہو لیکن صابر ہو، اللہ کا شاکر بندہ ہو، اپنے فقر کی شکایت نہ کرے، اپنے فقر کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے صبر کر لے. امام فرمایا صحیح کہا تم نے. علم ماہو حلم، مال ماہو مروہ، فقر ماہو صبر. امام نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو. تو اس نے کہا کہ مولا پھر یہ انسان بیکار ہے، اس پہ آسمان سے بجلی گلے اس کو جلا دے، اس کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں. خطرناک بات یہ ہے کہ امام نے فرمایا صحیح کہا تم نے، صحیح کہا. کیا اس میں کہیں بیوٹی آئی، فزیکل بیوٹی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فزیکل بیوٹی کے پیچھے صبر نہ ہو، فزیکل بیوٹی کے پیچھے مروت نہ ہو، اور فزیکل بیوٹی کے پیچھے حلم نہ ہو، تو آسمان کی آگ اس کو جلا دے بہتر ہے، کیونکہ اس سے ڈس آرڈر زیادہ بنے گا. یہ اسلام کے اسٹینڈرڈ سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے یہاں ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم تو دے پا رہے ہیں لیکن عشق اہل بیت منتقل کرنے میں ناکامی محسوس ہوتی ہے. ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یعنی یہاں پہ دو چیزیں ہیں. مثلا انہوں نے فرمایا دینی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن اہل بیت کی محبت نہیں آ رہی. اس کا مطلب میں ایک اور بات عرض کر دوں، یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں دینی تعلیم دے رہے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے. کیوں؟ دیکھیے ابھی میں نے آپ کو دین تین حصوں میں عرض کیا تھا. دینی تعلیم میں کچھ حصہ ہے کرو نہ کرو جو احکام، دینی تعلیم کا کچھ حصہ ہے کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے جو ایتھکس اور مورلز ہیں، اور دینی تعلیم کا ایک حصہ تھا کیا ہے اور کیا نہیں ہے جو عقائد ہیں. اب یہ جو انہوں نے کہا ہم بچوں کو دینی تعلیم دے پاتے ہیں، یہ کون سا والا ہے؟ کیا کرو اور کیا نہ کرو. اگر یہ دے پاتے کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، تو کیا وہ عشق اہل بیت رکھتا یا نہیں رکھتا؟ 100% رکھتا. اس کا مطلب ہے جو ہم کہہ رہے ہیں ہم دینی تعلیم دے پا رہے ہیں، وہ دینی تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں، دینی تعلیم کو صرف ریچولز کا حصہ دے پا رہے ہیں، ورنہ تو باقی خود بخود ہو جانا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف یہ دیکھ لیجئے گا، آپ جو دین کے نام پہ دے رہے ہیں ایکچولی وہ دین کا نامکمل حصہ ہے. پرابلم یہاں پر ہے، ہم دینی تعلیم کے نام پہ نامکمل چیزیں دے رہے ہیں، اور اگر ہم دے رہے ہوتے مکمل اس کی فاؤنڈیشنز کے ساتھ، پلرز کے ساتھ، تو کوئی کوشچن نہیں تھا کہ وہ محبت نہ کرتے، وہ محبت کر لیتے، کوئی مشکل نہیں تھی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اور ظاہر ہے کہ یہ گیدرنگ جو ہے وہ خواتین کی ہے، لہذا کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ یہاں پر لڑکے لڑکیوں کی شادیوں کے بارے میں ایک اور سوال آ گیا، اور اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس سلسلے میں کون سی خصوصیات کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. البتہ پہلا سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور وہ ہے کہ لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کتنی جلدی کر دینی چاہیے، کتنی جلدی کر دینی چاہیے، یہ ڈیپینڈ کرے گا اس پہ کہ ہم نے ان کو کتنی جلدی کیا سکھایا ہے. اگر کچھ نہیں سکھایا ہے تو جلدی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو خرابی اس نے پہلے کرنی ہے اس کو جلدی مت لاؤ، بعد میں کر لے گا. جلدی سکھا دو تاکہ خرابی نہ آئے اور جلدی کام ہو جائے. اب ایک اور مسئلہ ہے، سکھائیں گے کیسے؟ سامنے والا سیکھنا ہی نہیں چاہتا تو ہم کیسے سکھائیں گے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی. جو آدمی سیکھنا ہی نہیں چاہتا تو اسے ہم کیا سکھائیں گے؟ تو پھر یہاں پہ ایک اور کوشچن ہے, وہ یہ کہ آپ کو پہلے کچھ سکھانا نہیں تھا بلکہ آپ کو پہلے اس کو سیکھنے کے قابل بنانا تھا. پہلا کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کرنا چاہیے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں کیا سکھا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ تمہیں سیکھنے والا ہونا چاہیے. دیٹس اٹ, کریٹیکل مائنڈ. پہلی چیز جو بچوں کے اندر آنی چاہیے وہ کریٹیکل مائنڈ ہے, جن کے اندر یہ طاقت ہو لاجک اور کرٹکس, کرٹیکلی دیکھنے کی کہ چیزوں کو کیسا ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز میرا اپنے خیال ہے ہمیں یہ سکھانی چاہیے. تو مثال کے طور پر جو پہلی چیزیں ہمیں بچوں کو سکھانی چاہیے وہ یہ کہ فیصلے صحیح کیسے ہوتے ہیں, صحیح فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں. میرا اپنے خیال ہے یہاں سے شروع ہونا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی ہم لوگ یہ نہیں کرتے, ہم لوگ شروع میں بچوں سے فیصلے کی طاقت کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے رول کو بنانے کے لیے, اور جب ان میں فیصلوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو وہ غلط لوگوں کو کاپی کر لیتے ہیں. پھر جب ہم ان سے کہتے ہیں فیصلہ کرو کہ یہ غلط ہے تو اس میں فیصلے کی طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے, پھر وہ صرف کاپی کرنا جانتا ہے. اچھا آپ نے کیوں اس کو کاپی کرنے کے قابل بنایا تھا؟ چونکہ آپ یہ سمجھ رہے تھے یہ ہمیشہ مجھے کاپی کرے گا, جبکہ یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے اس کو کاپی کرنے کے قابل بنا دیا تو وہ کسی کو بھی کاپی کر لے گا, بلکہ زیادہ چمکدار کو زیادہ جلدی کرے گا, اور ہم اتنے چمکدار نہیں ہیں, تو اس نے کسی اور کو کاپی کر لینا تھا. ہمیں اس کو اس قابل نہیں بنانا تھا بلکہ ہمیں اس کو فیصلے کرنے کے قابل بنانا تھا. ہمیں اس کو اصول پسند انسان بنانا تھا, لیکن ہم اس کو اصول پسند نہیں بنا پائے. کیوں؟ کیونکہ ہم خود اصول پسند نہیں تھے, تو ہم اسے کیسے اصول پسند بناتے؟ اور جب ہم اسے بے اصول بنا گئے تو اس نے پہلا اصول کون سا توڑا؟ وہ یہ کہ میں ماں باپ کی کیوں سنوں. اس نے پہلے اسی کو توڑا, اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ ہم نے اس کو بے اصول شخصیت دی تھی. تو عزیزان میرا اپنے خیال ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو چیز بچوں کے ساتھ کرنی چاہیے, پہلی بات ان کو لاجیکل کریٹیکل دماغ دینا چاہیے جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے, صرف اس کے لیے گراؤنڈ بنانا چاہیے. ہمیں ان کو اصول پسند بنانا چاہیے, اور اس اصول پسندی سکھانے کے لیے سب سے پہلے کس کو اصول پسند ہونا ہوگا؟ اپنے آپ کو. تو مثال کے طور پر جیسے ہی ہم بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہم آپ کو کل لے کے جائیں گے, اور کل آتی اور ہم نہیں لے کے جاتے, تو پہلی چیز جو ہم نے اس کو سکھائی وہ یہ کہ جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے, وعدہ خلافی بھی کی جا سکتی ہے. اچھا وہ یہ سیکھ لے گا, اور اس کے بعد جو اب وہ وعدہ خلافی کرے گا وہ کس سے ہوگا؟ جس نے اس کو وعدہ خلافی سکھائی ہے. ہم اپنی بچیوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ غلط تعلقات نہیں بنائیں, اور ان ڈراموں اور فلموں کو بڑی انہماک سے دیکھتے ہیں جس میں غلط تعلقات بناتے دکھایا جا رہا ہوتا ہے, اور پھر ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ غلط تعلقات مت بنائیں, جبکہ جس کو ہم نے دیکھا تھا اس میں ہیرو اور ہیروئن تھے ہی وہی جنہوں نے غلط تعلقات بنائے تھے. تو کیوں توقع کر رہے ہیں کہ یہ نہیں بنائے جبکہ ہیرو نے بنائے تھے؟ تو یہ سب یہ کافی حد تک گیم ہمارا ہے. البتہ ایکسیپشنلی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے سب صحیح کیا تھا اور کسی نے غلط کر دیا بیچ میں, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایکسیپشنلی بہت کم ہوتا ہے ایسا. زیادہ تر غلطیاں ہماری ہیں. ہم لوگ اپنی فیملی میں محبت کرنا نہیں سکھا پاتے, اور مکاری کرنا سکھا پاتے ہیں. پھر ہمارے بچے جس کے ساتھ مکاری کرتے ہیں وہ پہلا نشانہ خود ہم ہوتے ہیں. یہ سب ہم نے کیا ہے, اس کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا, اس کے بعد پھر معاملہ صحیح ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے کہ آپ کی ابھی اسپیچ نے یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ کیا ہم واپس پاکستان جانے کا سوچیں فار دا سیک آف اوور جنریشن. تو انڈیا میں بھی تو بہت دیر سے ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ رہے ہیں, تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے آبجیکٹیوس کے اوپر, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اسٹرینتھ کے اوپر. آپ اپنے اسٹینڈرڈس کو جو آپ نے دین سے سیکھے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے میں کتنا کامیاب ہوئے, اور کتنا چانس ہے کہ وہاں جا کر آپ اس کو بہتر کر پائیں گے. بہت سارے لوگ وہاں جا کے اور کام خراب کر گئے, اور واپس آنے پہ مجبور ہو گئے بہت سارے لوگ، کافی لوگ، بلکہ بہت کم لوگ ابھی تک ایسا ہو پایا کہ یہاں سے واپس گئے ہوں اور وہاں پہ جا کر اچھا رزلٹ دے پا رہے ہوں. تو اب آپ کے لیے ایکویشن یہ بھی سادہ نہیں ہے کہ آپ واپس چلے جائیں. اب آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس کو ہم لوگ فارسی کے ایک محاورے میں کہتے ہیں جس کو اردو میں بھی بہت استعمال کیا جاتا ہے، نہ جائے رفتن نہ پائے موندن. جائے رفتن یعنی نہ جانے کی جگہ ہے، اور نہ پائے موندن یعنی نہ کھڑے ہونے کے لیے پاؤں ہیں. میں پاؤں بڑھاؤں تو کہاں بڑھاؤں، اور پاؤں رکھے رہوں تو کہاں رکھے رہوں، دونوں میں مشکل آ رہی ہے. اب پرابلم یہاں پر ہے. تو ابھی اس میں کیا ہے، ابھی اس میں بہت اچھی پلاننگ کرنی پڑے گی، بہت زیادہ پلاننگ کرنی پڑے گی. کہ ہم ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے اپنے ساتھ کرتے رہیے گا، وہ یہ کہ آپ اپنی ریڈ لائنز دیکھتے رہیے گا. آپ کی ریڈ لائن ہے کیا؟ آپ کسے ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے پہلے، اور کس کو لوز کرنے پر آپ یہ کہیں گے کہ ناؤ انف از انف، اس سے زیادہ لوز نہیں ہو سکتا. اس پہ ایک لطیفہ سناتا ہوں میں آپ کو، تاکہ آپ کی پریشانی جو ہے وہ کسی سائیکالوجیکل ڈس آرڈر میں تبدیل نہ ہو جائے. ایک باپ اپنے بچے سے کہتا ہے، ایرانیوں کا لطیفہ ہے یہ، ایرانی فارسی زبان میں ٹماٹر کو کہتے ہیں گوجے فرنگی، گوجے فرنگی. فرنگی وہاں پہ کہتے تھے انگریزوں کو، فرنگ جو انگریز لے کر آئے. تو یہ جو ٹماٹر تھا یہ انگریزوں کے آنے سے پہلے ایران میں نہیں ہوتا تھا، یہ انگریز جو تھے وہ لے کر آئے تھے ٹماٹر کو. تو وہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے جو ایک دن ٹماٹر لے کر آیا گھر میں، کہ بھائی یہ بھی بناؤ سالن میں، یہ بھی ڈالو. تو اس نے بیٹے سے کہا کہ دیکھو بیٹا، تم نے داڑھی کاٹی، میں نے کچھ نہیں کہا. تم نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، میں نے کچھ نہیں کہا. تم نے شراب بھی پی، میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، لیکن ٹماٹر میں برداشت نہیں کروں گا. آپ بہت اچھی طرح دیکھ لیجیے گا کہ آپ کی ریڈ لائن کون سی ہے، کہیں آپ ٹماٹر نہ ریڈ لائن بنا کے بیٹھ گئے ہو. چونکہ بہت امکان ہے کہ جس کو آپ ریڈ لائن سمجھ رہے ہو ریڈ لائن نہ ہو، اور ریڈ لائن کراس ہو چکی ہو. اس کو بہت اچھی طرح دیکھ لیجیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہاں، لکھا از دیر اے گڈ بک دیٹ کین ایکسپلین سلیش شو ایگزامپل آف ہاؤ ٹو ہیو سلیش مینٹین اے گڈ میرڈ لائف. کوئی لائر ہے کیا بھائی جو ورڈس کے سلیکشن میں سلیش لگا 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 کے بات کر رکھا ہے؟ فیملی لائف بغیر سلیش کے کوشچن مارک، میکنگ دا رائٹ رول ریسپانسبلٹیز choices at the right time slash اور یہ فنا فنا. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک دو بکس ہیں، اور اس میں جو بہت انیشیل ایک کتاب ہے وہ آیت اللہ ابراہیم امینی کی ایک کتاب ہے فیملی لائف کے بارے میں، اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن کا نام مجھے نہیں پتا، اور خاندان کے اخلاق اس کا اردو میں نام تھا، لیکن انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، آیت اللہ ابراہیم امینی. اور جب آپ اس کو سرچ کرنے لیں گے تو آپ کو اور کتابیں مل جائیں گی، لیکن یہ کتاب بہت بیسک ہے، بہت فنڈامنٹل ہے اور بہت سمپل ہے. تو یہ کتاب اسٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے بہت اچھی کتاب بنتی ہے. سلیش بھی نہیں ہے اس میں. یہاں ویسٹ میں جو بچے اسپیشل بوائز رہتے ہیں، ہاں اسپیشلی بوائز رہتے ہیں، ان کی تربیت کے حوالے سے کچھ نصیحت فرمائیں، اور تھوڑا سا والدین کے بارے میں بھی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے بچوں کو امام کے سپاہیوں میں شامل کرنے کے لیے. ہر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے. ایک ہماری خواہش ہوتی ہے اور ایک ہمارا عمل ہوتا ہے. ہماری خواہشات ہمارے اعمال کا ساتھ دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہم اپنے بچوں کے اندر ایک کانٹرڈکشن ایجاد کرتے ہیں. یعنی ہم اپنی دعا میں کہہ رہے ہوتے ہیں اے خدایا ہمارے بچوں کو وقت کے امام کے اعوان و انصار میں شامل فرما، اور دوسری طرف سے اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ تمہاری تعلیم کیسے چل رہی ہے، اسٹڈیز کیسے چل رہی ہیں، اور کبھی اس کے ایتھکس اور مورلز کے بارے میں اتنے زیادہ پریشان نہیں ہوتے جتنے اس کی ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بارے میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح، تو یہ کانٹرڈکشن ہوتا ہے ہمارے اندر. سب سے پہلے دیکھ لیجیے گا کہ صرف دعا آپ کی اور میری زندگی میں تمام چیزوں کو سالو نہیں کرے گی، آپ کی پریکٹس ایکچولی آپ کی اصلی دعا بنے گی. تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں، جہاں تک بچوں کے معاملے میں ہے. میں نے تھوڑا بہت آپ کی خدمت میں عرض کیا جو ظاہر کی کافی نہیں ہے, اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہوں گی, اس کی بہت زیادہ ایشوز اس کے اندر بہت زیادہ ہوں گے. تو لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت بیسک ہیں. وہ بہت بیسک چیزوں میں سے ایک ہی ہے کہ جو آپ خود نہیں کر رہے ہوں اس کی اپنے بچوں سے توقع مت رکھیے گا. یہ فضول ہے بالکل. یعنی میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ مثلا پیرنٹس خود قرآن کچھ نہیں پڑھ رہے ہوتے, زندگی میں ہاتھ نہیں لگاتے, اور بچوں کو سپارہ پڑھنے کے لیے بھیجتے رہتے اور ان کے لیے ٹیوشن لگواتے رہتے. اچھا وہ بچہ بیچارہ کہہ رہا ہوتا ہے جو خود نہیں کرتے اس کی سزا مجھے دیتے رہتے ہیں, خود تو قرآن پڑھتے نہیں مجھے پڑھواتے رہتے. وہ ایک بہت اچھا تجربہ ہوا امریکہ میں, ایک اسٹیٹ میں میں ٹیچرس ٹریننگ کے اوپر ایک دفعہ ایک پروگرام کنڈکٹ کر رہا تھا اسلامک ٹیچرس کی. تو وہاں پہ ایک خاتون ٹیچر تھیں, انہوں نے بڑا اچھا واقعہ سنایا. کہنے گی کہ ہم نے بچوں کو یہ بتایا کہ دیکھو نماز پڑھنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. بچوں کی کلاس نماز کی تھی تو اس میں یہ بتایا کہ جو بچے نماز نہیں پڑھیں گے ان کو خدا سزا دے گا. اور تو ایک بچہ کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ خدا جو سزا دے گا تو کیا کرے گا, کیا ہمیں اسٹک سے مارے گا, ہمیں کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا جو ہوتا ہے وہ جب کسی کو بہت زیادہ سزا دیتا ہے, بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے, تو وہ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے, وہ ہی گوز ٹو ہیل. تو اس نے کہا کہ وہ جو ہیل ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس ہیل میں بہت آگ ہوتی ہے اور انسان کی باڈی جل جاتی ہے اور اس کو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا اب مجھے سمجھ میں آیا میرے بابا کہاں جانے والے. آپ کو نہیں پتا کہ بچے کا پروسیسنگ یونٹ کیسے کام کر رہا ہے اور آپ ان پٹ دیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے یہ تو دیکھیں یہاں پروسیس ہو کیا رہا ہے. اچھا آپ اپنے دانش میں کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپنے بارے میں فیصلے کر رہا ہے کہ میں اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو کیا ہوگا, اور وہ کس کے بارے میں فیصلے کر رہا تھا؟ اپنے والدین کے بارے میں فیصلے کر رہا تھا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم کی جو انٹرپریٹیشن ہم نے اپنے ذہن میں سوچی ہوئی ہیں, آیا آج کے دور کے بچے کو وہ بتائی جا سکتی ہے؟ اس کو سمجھ میں آنی ہے. یہ اصل جو ہم نے سمجھا ہوا ہے وہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے, یہ سب چیزیں جو اب پرابلمس ہمارے سامنے آ رہی ہیں. فرشتے ہمارے اعمال کو کیسے نوٹ کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں, لکھتے ہیں. تو نوٹ پیڈ پہ ٹائپ کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ اور جس زمانے میں انسان لکھنا نہیں جانتے تھے اس زمانے میں فرشتے کیسے نوٹ کرتے تھے؟ اور ایک زمانہ جلدی آنے والا ہے جب انسان نہیں لکھا کریں گے تو فرشتے کیسے نوٹ کر رہے ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں, وہاں کچھ اور ہو رہا ہے. ہم سمبلز کو ریالٹی سمجھ رہے ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں بینکوں کی طرح لیجرز ہوں گے میری نسل والے, اور میری بعد والی نسل والے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ہر فرشتے کے پیچھے ہارڈ ڈسک کا ایک اسٹاک لگا ہوا ہوگا. نہ لیجر ہوں گے نہ اسٹاک ہوگا, وہاں کچھ اور ہو رہا ہوگا. ہم سمبلز کو ریالٹی سمجھ رہے ہیں, اور آج کے بچے کو ہم اسی خاطر کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے اپنی نسل کے سمبلز کو سمجھا تھا ریالٹی, اس کی زندگی کے سمبلز کچھ اور ہیں. تو ہم لوگوں کو دین کے بارے میں اب چیلنج ملا ہوا ہے کہ ہم دین کو صحیح سمجھیں, ورنہ ہم بچوں کو صحیح نہیں سمجھا پائیں گے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو بچوں کی تربیت کے بارے میں یہ عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں. بہت بڑا سوال ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہاں, باٹم لائن میں ان کا سوال یہ ہے کہ بچوں کے برائٹ فیوچر کے لیے, اپنے لیے اور بچوں کے لیے, واٹ پریکٹیکل اسٹیپس کین وی ٹیک ہیئر ان دا ویسٹ, ویئر شوڈ آور فوکس بی؟ پرابلم جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ آپ ایک اعتبار سے مظلوم ہیں, ایک اعتبار سے. کیوں؟ آپ لوگ ان کوشچنس کو اپنی کیپیسٹی میں سالو کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کی اسٹرینتھ سے بہت باہر کے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پہ جو لوگ دوست احباب ہمارے موجود ہیں ان میں کچھ آئی ٹی کے ہیں, کچھ مثال کے طور پر اکاؤنٹس کے ہیں, کچھ مارکیٹنگ کے ہیں. شاید 5% بھی ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کے نہیں ہیں اور یہ اپنی سوسائٹی کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں سوشل سائنس کا ہوں اور میں گاڑی کے بارے میں اس کی میکینکس کے بارے میں فیصلہ کرنا شروع کر دوں, یہ فیصلے نہیں ہو پائیں گے. تو آپ لوگ ایک اعتبار سے مظلوم ہیں کہ جو فیصلے ایکسپرٹس نے کرنے تھے وہ آپ کر رہے ہیں, جس کی کوئی نالج آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کے فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں, یہ آپ کے بس کا نہیں ہے. آپ کو اس کے لیے کچھ لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا جو آپ کی سوسائٹی کے بارے میں سوچ سکیں. انفارچونیٹلی وہ ہم نے نہیں کیا ہوا, ہم نے اس کے بارے میں سیریسلی سوچا بھی نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی مثال کے طور پہ جنریشنز نے یہاں پہ رکنا ہے, ان کے لیے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے, اس پلان کو بنانے کے لیے کچھ ایکسپرٹس ہونے چاہیے اور وہ ایکسپرٹس ہمارے پاس نہیں ہیں. تو اب کون یہ پلان بنائے گا؟ کوئی یہ پلان نہیں بنائے گا. تو باقی کیا بچے گا ہمارے پاس؟ جب کسی قوم کے پاس پلان نہیں ہوتا تو وہ ریاکشن دیتی ہے, صرف ریاکشن, اور ریاکشن کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے جو آپ کو پرووک کر رہا ہوتا ہے, چونکہ آپ کا اپنا کوئی پلان نہیں ہوتا. تو آپ کے بیہیویئر کو جج کر لیتا ہے وہ کہ یہ کس ٹائم پہ کیا ریئیکشن دیتے ہیں, پھر جس ٹائم پہ اس کو جو کام کروانا ہوتا ہے آپ کو وہیں سے پرووک کر دیتا ہے, وہ پنچ کرتا ہے اور آپ وہی کر دیتے ہیں ریزلٹنٹ میں جو اب تک آپ نے کیا تھا ریئیکشن میں. تو آپ کو اس سے اگر باہر نکلنا ہو تو آپ کو پلان ہونا چاہیے, پلان ہونا چاہیے آپ کے پاس. اور اگر آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے تو آپ کے پاس اس پلاننگ کے ایکسپرٹس ہونے چاہیے, جو انفارچونیٹلی نہیں ہے اور ابھی بھی کوئی بنانے کو تیار نہیں ہو رہا ہے. کم مدت میں آپ فوکس کر سکتے ہیں ایسے ایکسپرٹس کو بنانے کے اوپر جو آپ کے لیے یہ پلان بنا سکیں. تو میں ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ اپنی کمیونٹی میں سوشل سائنٹسٹ بنانے کی طرف جائیے. اچھا, اگر آپ یہ کہیں گے بھائی فی الحال یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, تو میں آپ سے کہوں گا تو پھر دوسرا بہت امپورٹنٹ کام جو شاید ایک میننگ میں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ فیوچر کے لیے ریلیجیس اسکالرز بنانا شروع کر دیں, جو اس سے بھی بڑا امپورٹنٹ کام ہے. کیوں؟ اب جو ریلیجیس اسکالرز بن رہے ہیں یہ سب سوشل سائنٹسٹ بھی بن رہے ہیں. اب جو ریلیجیس اسکالرز بن رہے ہیں ان کو سوشل سائنسز پڑھنا ان کے لیے واجب ہوا ہوا ہے, تو وہ سوشل سائنٹسٹ بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو اب جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ اپنی اگلی جنریشنز کو بچانا چاہتے ہیں, تو آپ کو ریلیجیس اسکالرز بنانے پڑیں گے جو سوشل سائنٹسٹ بھی ہوں, تاکہ آپ کی نیکسٹ جنریشن کے لیے اچھی پلاننگ ہو سکے. اس وقت تک کے لیے کیا کریں؟ اس وقت تک کے لیے کریں کہ اپنے دین کی انڈرسٹینڈنگ میں جتنی زیادہ ڈیپتھ لا سکتے ہیں ڈیپتھ لانے کی کوشش کیجیے. یہ جو سادہ سادہ دین لے کر ہم چل رہے تھے وہ اس چیلنجنگ انوائرمنٹ کے اندر آؤٹ پٹ نہیں دے گا. آپ کے اور ہمارے پاس دین کی ڈیپتھ ہونی چاہیے. تو انفارچونیٹلی ہم اس کے اوپر تیار نہیں ہیں, چونکہ ہم اپنے دینی اسکالرس سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ گہرائی باتیں نہیں کرنا, ورنہ ہم کچھ اور سوچنے لگتے ہیں. پھر 15 منٹ سے زیادہ ہمارا دماغ سوچنے کے قابل نہیں ہوتا, ہمیں لطیفہ سنانا پڑتا ہے تاکہ ہم دوبارہ واپس آ سکیں. تو پھر کام خراب ہو جائے گا سوسائٹی کا, آپ کی کمیونٹی. میں آپ کو بتا دوں, آپ اس سے بڑے چیلنج میں جس میں پاکستان میں رہنے والے ہیں. تو آپ جو سادہ سادہ دین لے کے چلنا چاہ رہے تھے وہ یہاں نہیں پورا ہو پائے گا. یہاں چیلنج آپ کو دین کی ڈیپتھ کی طرف لے کے جائے گا. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, آخری سوال جو ابھی ہمارے پاس ہے وہاں پہ ایک اور ہے. انہوں نے سوال کیا ہے میوزک کے بارے میں وضاحت کر سکتے ہیں کیا؟ مثلا قومی ترانے نعت حلال ہیں موسٹ پروبیبلی, یا مثلا ظاہر ہے کہ پوچھا دوسری طرف سے کیا یا نہیں ہے. اس میں میوزک کے سلسلے میں ظاہر ہے یہ ایک کمپلیکیٹڈ ایشو اس طرح سے ہے کہ اس میں شاید تھیوریٹیکلی آسان ہو, امپلیمنٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. امپلیمنٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. تو تھیوریٹیکلی بہت آسان ہے. دو باتیں کہتے ہیں کہ یا تو آپ کو وہ عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں مطرب ہو, مطرب ہو یعنی جو میوزک کا پلیجر ہے وہ آپ کے اندر کریٹ کر رہا ہو, امپیکٹ کریٹ کر رہا ہو. تو وہ کبھی ایکسائٹمنٹ میں ہو سکتا ہے اور کبھی ڈپریشن میں بھی ہو سکتا ہے. تو اگر میوزک اپنا امپیکٹ آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہے ایکسائٹمنٹ یا ڈپریشن کے اندر, تو اس کا ہم مطرب تعبیر کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی آدمی ممکن ہے کہے کہ نہیں میرے اوپر نہ ایکسائٹمنٹ آ رہا ہے نہ میرے اوپر کوئی ڈپریشن آ رہا ہے, تو اس کے بعد دوسرا ایک اسٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سن کر آپ یہ کہیں کہ یہ میوزیکل گیدرنگس کی ٹون ہے. دوسرا اسٹینڈرڈ ٹون کے اوپر ہے, کہ وہ جو ٹون استعمال کی گئی ہے وہ آیا میوزیکل گیدرنگ کی ہے یا کسی اور انوائرمنٹ کی ہے. تو مثال کے طور پر پاکستان کے جیسے ماحول کے اندر نعتوں کی ٹون گانوں کی ٹون سے بالکل ڈفرینٹ ہے, اور ابھی 10-15 سال پہلے تک قومی ترانوں کی ٹون گانوں کی ٹون سے بالکل ڈفرینٹ تھی, اور اب وہ کافی نزدیک آتی جا رہی ہے. تو دو اسٹینڈرڈ ہیں ہمارے پاس میوزک میں, ایک تو یہ کہ وہ مطرب ہو یعنی ایکسائٹمنٹ اور ڈپریشن کے اندر اپنا امپیکٹ چھوڑ رہا ہو, اور دوسرا یہ کہ اس کی ٹون میوزیکل گیدرنگ کی ٹونز کے اکویلنٹ ہو, اس کی جیسی ہو. یہ تھیوریٹیکلی نسبتاً آسان ہے, امپلیمنٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. امپلیمنٹ کرنے کے اندر فقہا نے مشکل کو آسان کیا ایک اور فتوے کے ذریعے سے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی میوزک کو سنیں اور سنتے ہی آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ میوزیکل گیدرنگ کی ہے تو یہ حرام ہے, ایبسلوٹلی حرام. اگر آپ سنیں اور آپ یہ کہیں کہ قطعاً میوزیکل گیدرنگ کی نہیں ہے تو یہ 100% حلال ہے. اگر آپ سنیں اور آپ یہ کہیں کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ میوزیکل گیدرنگ کی ہے یا میوزیکل گیدرنگ کی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ حلال ہے. مطلب یہ لیا کہ یہ حلال ہے. اچھا, اب ایک اور سوال ہے, ہر حلال چیز کے لیے ضروری ہے کہ میں کروں؟ بھائی کوئی واجب تھوڑی کہا ہے, تو نہ کرو. تو میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں, کیا ایک عقل مند دیندار امام وقت کے فالوور کو ہر حلال کو اٹیمپٹ کرنا چاہیے, ہر حلال کو اٹیمپٹ کر لیں, یا نہیں وہ یہ سوچے کہ جو میرا آبجیکٹیو کے نزدیک آئے گا مجھے وہ کرنا چاہیے. تو مثال کے طور پر فرض کریں میں نے ایک میوزک سنا, میں ڈاؤٹ کر رہا ہوں یہ میوزیکل گیدرنگ کا ہے یا نہیں ہے, تو حلال ہو گیا, سن لو اس کو, کیا ضرورت ہے؟ اچھا, ممکن ہے وہ یہ کہے کہ نہیں میں جب اس کو سنتا ہوں نا تو میں بہت پیس آف مائنڈ فیل کرتا ہوں, تو یہ امپیکٹ نہیں ہے کیا؟ اس کا مطلب کچھ امپیکٹ آ رہا ہے آپ کے اوپر, پھر تو دوسری وجہ سے ایک اور مصیبت پڑ جائے گی. تو پھر وہ کیوں سن رہا ہے؟ وہ سن رہا ہے چونکہ سب سن رہا ہے اس لیے میں بھی سن رہا ہوں. تو تمہیں لاجیکل ہونا چاہیے, تمہاری لائف کے اندر ایک آبجیکٹیو ہونا چاہیے, کیوں بولا جائے میں اس کے اوپر وقت ضائع کر رہا ہوں؟ تو میرا اپنا خیال ہے کہ آپ لاجیکل رہیں اور آپ اپنے آبجیکٹیو کے اوپر فوکس کریں. ہاں ٹھیک ہے, اگر کوئی جوان مثلا ایسا ہے جو کہہ رہا ہے میں کنٹرول نہیں کر پاتا مجھے کچھ سننا ہوتا ہے, تو میں اس سے کہوں گا ٹھیک ہے تمہیں اگر کچھ سننا ہی ہوتا ہے تو کوئی ایسی چیز سن لو کہ جس کے بارے میں تم یہ یقین سے کہہ سکو کہ یہ حرام نہیں ہے, کم از کم اتنا تو کر لو. اور باقیوں کو میں ایڈوائز کروں گا سننے کی کیا ضرورت ہے, کوئی پازیٹیو کام کرو, کوئی لائف کو لے کے چلو. کسی نے پوچھا کہ اگر میں ذہن میں یہ سوچوں کہ گناہ کر رہا ہوں اور اس سے مجھے کوئی مزہ آئے تو یہ سوچنا حرام ہے؟ نہیں, حرام نہیں ہے. لیکن کیا کوئی دماغ خراب ہے کیا؟ کوئی پازیٹیو چیز سوچ لو, سوچ کے اگر مزے لینے تو کوئی اچھی چیز سوچ کے مزے لے لو, یہ حرام سوچ کے مزے کیوں لے رہے ہو گے؟ یہ ہے تیرے دماغ. انہوں نے لکھا کہ دیر آر مینی ٹیچرز ان دس گیدرنگ, ڈو یو ہیو اینی ایڈوائس فار دیم؟ یس, ایک بہت سادہ سا کام, چونکہ میں بھی ٹیچر آفیشیلی رہا ہوں اور اپنے آپ کو ٹیچر سمجھ کے فخر کرتا ہوں, تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ ٹیچرز پولیس سرات کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز پولیس سرات پہ ہوتے ہیں, یہ اپنی ایک موو سے کسی بچے یا بچی کو ڈسارڈ کر سکتے ہیں, یہ اپنے کسی ایک موو سے کسی بچے یا بچی کا فیوچر تباہ کر سکتے ہیں, اور یہ اپنے کسی ایک موو سے کسی بچے اور بچی کو نجات دلا سکتے ہیں اور اس کی زندگی کو آباد کر سکتے ہیں. تو یہ لوگ پورے سرات پہ ہوتے ہیں, ان کو بہت ہوشیار ہونا چاہیے. شکاگو میں ٹیچرز ٹریننگ کا ایک سیشن کر رہا تھا ڈے لانگ, تو اس میں ایک ظہر سے پہلے تھا ایک ظہر کے بعد تھا, تو ظہر سے پہلے والے میں میں نے ٹیچرز ٹریننگ کی امپورٹنس, ٹیچرز کی امپورٹنس اور ان کے امپیکٹ کے اوپر بات کی. تو ظہر میں جب بریک ہوا تو ایک ٹیچر کھڑا ہوا کہنے کا, سر میں باقی سیشن اٹینڈ کیے بغیر ٹیچنگ لائن چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں, چونکہ یہ جو پرابلم آپ نے ہمیں بتائی ہے میں سب کچھ سرو کرنے کے لیے یہاں پہ آیا تھا, اتنے بڑے امتحان میں پھنسنے کے لیے یہاں پہ نہیں آیا تھا میں. تو میں نے اس سے کہا کہ تھوڑا سا صبر کرو, چونکہ ابھی میں نے نذیر ہو کر بتایا, ابھی بشیر ہو کے نہیں بتایا, اس کا ثواب بھی اتنا ہی ہے. پھر اگر ٹیچر پولیس رات پہ کھڑا ہے کہ غلطی کرے گا تو نیچے جہنم میں جائے گا, تو اس کو جنت کا جو مقام ملنے والا ہے وہ بھی اللہ کے رسول کے نزدیک ہے. اللہ کے رسول نے, امام خمینی نے بہت خوبصورت ایک جملہ فرمایا تھا, انہوں نے فرمایا تھا کہ ٹیچنگ انبیاء کا پروفیشن ہے, ٹیچنگ انبیاء کا کام ہے. انہوں نے پیشہ لفظ استعمال کیا تھا, پروفیشن, بینگ اے پروفیشن, یہ انبیاء کا کام ہے. تو آپ انبیاء کے فٹ اسٹیپ پر کھڑے ہیں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ہیں آپ پورے سرات پر. تو اگر آپ اس راستے پہ صحیح چل لیے تو آپ انبیاء کے پیچھے ہیں, لیکن اگر آپ نے یہاں پہ گڑبڑ کر دی تو پھر زندگی بہت مصیبت میں ہے. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں ٹیچر ہونے کے ناطے, لیکن وہ بچوں کی زندگیوں کے اوپر بہت اچھا ہے, بہت برا اثر ڈال سکتے ہیں اگر ہمیں اچھے اور غلط کام ہوں. تو اتنا ہی احتیاط کر لیں کہ اس بات کو ہم سمجھ لیں, رسپانسبل رہیں ہمیشہ. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, اگر ٹیچر صرف ایک کام کرے, یہ فیل کرے کہ وہ رسپانسبل ہے تو کافی ہے. پھر وہ احتیاط کرے گا, خدا سے مدد بھی مانگے تو خدا اس کو ہدایت دے دے گا, لیکن رسپانسبلٹی کو فیل کرتا رہے کہ بھائی میں رسپانسبل ہوں ان بچوں اور بچیوں کا جو میرے ہاتھ میں موجود ہیں. اللہ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اس ذمہ داری اور ایسی ذمہ داریوں, ماں باپ کی جیسی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ وقت کے امام کی نصرت اور ان کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. آپ سب کا انتہائی شکریہ, آپ کے سوالات بہت لاجیکل اور بہت مفید, اور انشاءاللہ ہم اور آپ کوشش کرتے رہیں تو ہم اپنی جنریشن کو ایسا گراؤنڈ دے سکتے ہیں جس کے اندر وہ ہم سے زیادہ بہتر ریزلٹس کو حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.